وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌّ نَحْوُ يَا رَجُلُ وَيَا فَتَى وَقَدْ يُؤْتَى بِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى عِلَّةِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ نَحْوُ يَا غُلَامُ أَحْضِرِ الطَّعَامَ وَيَا خَادِمُ أَسْرِجِ الْفَرَسَ أو لغرض يمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء. تعریف اور تنکیر کا باب چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا کہ جہاں پر متکلم کا مقصد یہ ہو کہ وہ سننے والے کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ بات کا تعلق جو ہے کسی متعین شخص یا متعین چیز کے ساتھ ہے تو وہ مقام ہے تعریف کا، وہاں پر معرفہ لایا جائے گا، اور جب متکلم کی یہ غرض نہ ہو تو وہ مقام ہے تنکیر کا، وہاں نکرہ لاتے ہیں. اور پھر معرفہ کی کئی قسمیں تھیں کہ ضمیر بھی معرفہ ہے، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے، اس میں موصول بھی معرفہ ہے، علم وغیرہ، یہ سب چیزیں معرفہ ہیں. تو ہر ایک کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں سب کو علیحدہ علیحدہ تفصیل سے ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جتنے نکات بیان ہو رہے ہیں انہی میں حصر نہیں ہے، صرف یہی نقطے نہیں ہوتے ان کے لانے میں. ہاں یہ بطور مثال کے ہر ایک کی چند چند مثالیں ذکر کر دیں کہ اس طرح کے نکات ہو سکتے ہیں، تو موقع محل کے مطابق وہ اور بھی نکات ہو سکتے ہیں، یہ چند ایک انہوں نے بطور مثال کے ذکر کر دیے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا مضاف الی المعرفہ جو ہے اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں. آج آخری جو ہے منادا، اس کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، کیونکہ منادا وہ بھی معرفہ ہے، اس کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں وہ آج بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌ. اور منادا جو ہے فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے، اِذَا لَمْ يُعْرَفْ، جب نہ جانا جائے، اِذَا لَمْ يُعْرَفْ، جب جانا نہ جائے یعنی معلوم نہ ہو، لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌ، مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان، یعنی مخاطب کا کوئی خاص عنوان یعنی خاص نام معلوم نہ ہو تو پھر کس کے پھر ندا کی جاتی ہے. مثلا ایک آدمی ہے آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو اس کا نام تو آتا نہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یا رجلو. کیا کہتے ہیں؟ یا رجلو. تو دیکھیے یہاں آپ کو اس کا خاص عنوان نام وغیرہ علم نہیں، تو آپ نے رجل کے ساتھ اس کو متوجہ کیا اپنی طرف، یا رجلو. اور یہ جو یا رجلو آپ نے کہا تو یہ کسی عام ہے، کوئی غیر متعین کو کہا یا کسی متعین شخص کو یہ ندا دی ہے؟ متعین شخص جو آپ کے سامنے سے گزرا تھا اس کو ندا دی ہے. تو لہذا اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یا رجلو، اس کے اندر جو رجل ہے وہ معرفہ ہے، اس پر اگرچہ الف لام داخل نہیں ہے، اس کی اضافت وغیرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ رجل کا لفظ کس میں؟ یا رجلو میں، یہ کیا ہے؟ معرفہ. تو معلوم ہوا کہ جو منادا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، حالانکہ اس پر نہ الف لام داخل ہے، نہ اس کی اضافت وغیرہ ہے، نہ یہ علم ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، پھر بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو معلوم ہوا یہ جو حروف ندا ہیں یہ اعلی تعریف ہیں، یعنی یہ کسی لفظ کو معرفہ بنا دیتے ہیں جب اس پر کیا داخل ہو جائے؟ حرف ندا. تو رجلن ویسے تو نکرہ تھا، لیکن اس پر جب یا داخل ہوئی، یا رجلو، اب یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. اور آپ کو میں نے بتلا دیا کس طرح معرفہ ہے. رجل تو کہتے ہیں کسی غیر معین پر جو دلالت کرے، اور یہاں جو آپ نے کہا یا رجلو، غیر معین کو کہا یا ایک معین آدمی آپ کے سامنے تھا، ایک معین شخص تھا اس کو آپ نے کہا ہے، تو یہ اس لیے یہ معرفہ ہے یا رجلو. تو کہ یہ معنی ہے وہ عمل منادا، اور باقی منادا جو ہے فیؤتا بھی تو اس کو لایا جاتا ہے اذا لم یعرف للمخاطب عنوان خاص، جبکہ معلوم نہ ہو مخاطب کا کوئی خاص عنوان، کوئی خاص نام، نحو مثال کے طور پر یا رجل و یا فتا، فتا کہتے ہیں جوان کو بھائی، یا فتا اے جوان، ایک شخص آپ کے سامنے اور آپ کو نام نہیں آتا تھا، آپ نے اس طرح اس کو پکارا یا فتا. وقد یوتا به للاشارة الى علة ما يطلب منه، وقد یوتا به، اور کبھی منادا کو لایا جاتا ہے للاشارة، اشارہ کرنے کے لیے، الى علة، اس چیز کی علت کی طرف، ما یطلب منه، جو اس سے طلب کی جا رہی، وہ چیز جو اسے طلب کی جا رہی ہے اس کی علت، علت کا معنی ہے سبب اور وجہ، جو چیز اسے طلب کی جا رہی ہے اس کی علت اور اس کے سبب اور اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے مثال انہوں نے دی ہوئی ہے یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا حاضر کرو، یعنی کھانا لاؤ، یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا لاؤ. اب کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ کھانا طلب کیا جا رہا ہے، کھانا منگوایا جا رہا ہے، تو ندا آپ نے کیا دی؟ یا غلام، کیوں دی؟ جو کھانا، ہاں جو چیز طلب کی جا رہی ہے آگے، اس کی وجہ ذکر کرنے کے لیے، اس کی وجہ، باقی اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کھانا کیوں منگوا رہا ہوں تم سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم غلام ہو، اور کھانا لانا، کام وغیرہ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ جو یا غلام کہا، مثلا آپ کا غلام ہے، آپ کو اس کا نام بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کیا کہا؟ یا غلام، یا زید نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا غلام. کیوں یا غلام کہا؟ وہ کیونکہ جو چیز طلب کی جا رہی ہے اس کے وجہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ کھانا تم سے کیوں منگوایا جا رہا ہے، کیونکہ تم کیا ہو؟ غلام ہو میرے، اور غلام کا کام ہے خدمت کرنا، کھانا وغیرہ لانا. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو احضر الطعام، یہ ہے ما یطلب منہ، وہ چیز جو اس سے طلب کی جا رہی ہے، اس کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کی وجہ بتلانے کے لیے آپ نے یا غلام کہا اور یا زید وغیرہ اس کا نام نہیں لیا. یا جیسے دوسری مثال انہوں نے ذکر کی، یا خادم اسرج الفرس، آپ جانتے ہیں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے اس پر وہ زین وغیرہ لگائی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، تو آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں یا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے پر زین لگا دو، گھوڑے پر زین کس دو. تو دیکھیے آپ سے خادم ہے، آپ کو اس کا نام بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ یا خادم، اے خادم اسرج الفرس، گھوڑے پر زین لگا دو. یہ کیوں، یا خادم کیوں کہا آپ نے؟ یہ جو چیز آپ اس سے طلب کر رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں؟ گھوڑے پر زین لگانے کو طلب کر رہے ہیں، اس کی وجہ اور اس کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ میں کیوں طلب کر رہا ہوں تم سے گھوڑے پر زین لگوانے کو، کیونکہ تم میرے خادم ہو، اور یہ خادم کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام سر انجام دے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وقد یوتا به للاشارة الى علة ما يطلب منه، اور کبھی کبھار لایا جاتا ہے منادا کو اشارہ کرنے کے لیے اس چیز کی علت کی طرف جو اسے طلب کی جا رہی ہے، جو اسے مانگی جا رہی ہے. نحو مثال کے طور پر یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا حاضر کرو، کھانا لے کر آؤ. ویا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے پر زین لگاؤ. او لغرض یمکن اعتباره ها هنا، یا کسی ایسی غرض کے لیے کہ جس کا اعتبار کرنا یہاں ممکن ہو. مما ذکر فی النداء، یعنی وہ جو ذکر ہوئی ندا کے اندر، جو کس کے اندر ذکر ہوئی؟ ندا کے اندر. بھائی آپ نے پہلا باب پڑھا تھا خبر اور انشاء کے بارے میں، بھائی اس کے آخر میں آیا تھا ندا بھائی، کس کا ذکر آیا تھا؟ ندا، کیونکہ ندا بھی انشاء کی اقسام میں سے ہے، تو ندا کسی کو کی جاتی ہے، اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہاں بیان ہوئے تھے. مثلا ایک نقطہ یہ بیان ہوا تھا کہ کبھی کبھار ایک شخص ہوتا بعید ہے، آپ سے دور ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے قریب والا حرف ندا استعمال کر لیتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کہ آپ جگہ کے اعتبار سے مجھ سے دور ہو لیکن میرے دل سے غائب نہیں ہو، میرے دل کے اندر موجود ہو، گویا میرے پاس ہی موجود ہو. تو بعد مکانی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ قرب مکانی کے درجے میں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بعد کو قرب کے درجے میں اتار لیا گیا. یہ بات اسی طرح بعض اوقات ایک آدمی آپ کے قریب ہوتا ہے لیکن آپ اس کے لیے بعید والا حرف ندا استعمال کر لیتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اس آدمی کا مقام بڑا اونچا ہے، اگرچہ دیکھنے میں یہ میرے پاس ہے لیکن یہ بڑا بڑے اونچے درجوں والا ہے. تو یوں کہیے کہ بعد مرتبی کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ بعد مکانی کے درجے میں. حالانکہ مکان کے اعتبار سے بعد نہیں لیکن مرتبے کے اعتبار سے اونچا ہے، دور ہے. تو لہذا یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے، ایک آدمی آپ کے قریب ہوتا ہے لیکن آپ بعید والا حرف ندا استعمال کرتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اگرچہ میرے قریب ہے لیکن یہ بڑا گرا ہوا شخص ہے، رتبے کے اعتبار سے بڑا ہی ادنا ہے، مجھ سے بہت دور ہے بھائی، اس قابل نہیں کہ میرے قریب آئے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کبھی ندا وہاں آپ نے پڑھا، کسی کو ڈانٹنے کے لیے ندا کی جاتی ہے، ندا کے لیے مقصد حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے کیا کی جاتی ہے ندا وغیرہ کی جاتی ہے، یہ نکات پیچھے بیان ہو چکے. تو ان غرضوں میں سے بھی کوئی غرض ہو سکتی ہے ندا کی، وہی تو منادا کو لانے کی. وہی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اول غرض یا ایسی غرض کے لیے کہ ممکن ہو، جس کا اعتبار کرنا یہاں پر مما ذکر فی الندا، یعنی وہ جو کس میں ذکر ہوئی ندا کے اندر ذکر ہوئی، ان میں سے کسی غرض کے لیے لایا جاتا ہے منادا کو. بھائی وأما النكرة فيؤتى بها إذا لم يعلم للمحكي عنه جهة تعريف. جی معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ سارے گزر گئے بھائی، ہر ہر قسم کو علیحدہ ذکر کر دیا. اب نکرہ کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں؟ ایک مقام پر آپ معرفہ کے بجائے نکرہ لاتے ہیں، اس میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے، وہ اب بیان کریں گے. کہتے ہیں وہ امن نکرہ تو، اور باقی نکرہ جو ہے فیؤتا بہا، تو اس کو لایا جاتا ہے اذا لم یعلم، جب جانا نہ جائے یعنی معلوم نہ ہو. کیا معلوم نہ ہو؟ للمحکی عنہ، محکی عنہ جس کے بارے میں حکایت کی جائے، جس کے بارے میں بات کی جائے. محکی عنہ کسے کہتے ہیں؟ جی تو للمحکی، یہ یا مشدد ہے بھائی، یاد رکھنا اذا لم يعلم للمحکی یہ عنہ جہت تعریف، جب معلوم نہ ہو محکی عنہ کے بارے میں جہت تعریف، کوئی تعریف والی جانب. بھائی دیکھیے ایک مقام ہے وہاں پر ایک آپ لفظ کو لے کر آتے ہیں اور اس لفظ کو نکرہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، محکی عنہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو لے کر آتے ہیں اور نکرہ لے کر آتے ہیں. کیوں نکرہ کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی تاریخ کی کوئی جانب کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا، نہ آپ کو اس کے نام کا پتا ہے، نہ آپ کو اس کے اور اوصاف وغیرہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کس صورت میں لانا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے تعریف والی تو کوئی جہت نہیں، تعریف والی کسی بات کا تو آپ کو پتہ نہیں، تو لازمی بات ہے پھر کس صورت میں لائیں گے؟ نکرہ ہی کی صورت میں. دو ہی صورتیں تھیں، یا معرفہ لاؤ یا نکرہ. معرفہ لانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر کون سی کیا کرنا پڑے گا؟ نکرہ لانا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا دیکھیے بھائی آپ کل مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر آپ سے ملا تھا. اب یہی بات آپ زید کو آج بتلانا چاہتے ہیں، زید اس وقت وہاں نہیں تھا، آج آپ اس کو یہ بات سنانا چاہتے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو کہیں جاءنی الرجل، میرے پاس وہ آدمی آیا تھا، زید سمجھ جائے گا؟ زید کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اب اگرچہ آپ الرجل الف لام لے کر آئے، لیکن یہاں پر فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ زید کو کوئی علم ہی نہیں ہے کسی چیز، نہ زید کو اس آدمی کے نام کا علم، نہ زید کو کہ وہ آپ کے پاس مسجد میں آیا تھا یہ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اب آپ اس کو اب بتانا چاہتے ہیں تو اب تعریف والی کوئی صورت ہی نہیں ہے. آپ تو بے شک جانتے ہیں لیکن زید کو بتلا رہے ہیں، زید کے لیے بھی بھائی معرفہ لا رہے ہیں، تو جاننا اس کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ ضروری ہے، اس کو بھی تو پتا ہو تبھی معرفہ لائیں گے. تو یہاں تعریف کی کوئی کسی جہت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہذا آپ یعنی اس کو نام کا پتا، ورنہ آپ نام کے ساتھ ذکر کر دیتے، نہ اس کو کسی اور وصف کا پتا، ورنہ آپ وہ وصف اس میں موصول صلے کی صورت میں لے آتے. تو اب مجبوری ہو گئی، تعریف کی کسی جہت کا علم ہی نہیں ہے سننے والے کو، تو پھر کس صورت میں لانا پڑے گا؟ نکرہ کی صورت میں لانا. اب آپ اس سے کہیں گے جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا. اب ایک دفعہ ذکر ہو گیا، اب متعین ہو گیا، اب آپ اس کو کہتے ہیں فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ، تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ الْإِسْلَام لے آئے، تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. اب زید سمجھ گیا یا نہیں؟ جی سمجھ گیا، کیونکہ ابھی پچھلے جملے میں آپ نے کیا کہا تھا، کل میرے پاس ایک آدمی آیا پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. زید سمجھ گیا اس آدمی سے کون سا آدمی مراد ہے، جو ابھی پچھلے جملے میں جس کا ذکر ہوا، جو کل آپ کے پاس آیا تھا. سورج سمجھ میں آگئے؟ تو اس سے پہلے اگر آپ کہتے جاءنی الرجل، میرے پاس وہ آدمی آیا تھا، پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. لیکن اب اس کو سمجھ میں بات آ گئی کہ جب ایک دفعہ چیز نکرہ ذکر ہو جائے تو کیا ہوتی ہے، متعین ہو جاتی ہے. ہاں البتہ پہلی مرتبہ جب نام وغیرہ کوئی کسی چیز کا جہت تعریف کا علم نہ ہو تو پھر اس کو نکرہ ہی لانا پڑے گا. یہ معنی ہے وَأَمَّن نَكِرَةُ فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے اِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَحْكِيِّ عَنْهُ جِهَتُ تَعْرِيفٍ، جب معلوم نہ ہو لِلْمَحْكِيِّ عَنْهُ، کس کے بارے میں؟ محکی عنہ کون؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، جب وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جائے اس کے بارے میں معلوم نہ ہو جہت تعریف، کوئی تعریف والی جہت، جہت کا معنی جانب، یعنی تعریف والی کوئی چیز اس کے بارے میں علم نہ ہو، تو یہ اس کے بارے میں جب تعریف کی جہت معلوم نہ ہو، کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول جا آہا ہونا رجلن، کسی سے آپ کیا کہتے ہیں جا آہا ہونا رجلن، یہاں ایک آدمی آیا، اذا لم يعرف ما يعينه من عالم او صلة او نحوهما، جب معلوم نہ ہو ما کوئی ایسی چیز، يعينه جو اس کو متعین کر دے، من عالم یعنی کہ علم، یعنی اس کے نام کا بھی علم نہیں، او صلة یا صلے کا بھی پتا نہیں، او نحوهما یا اس جیسی کسی چیز کا پتا نہیں. بھئی دیکھئے قولی کا جا ہا ہونا رجلن، جیسے آپ کا کہنا یہاں ایک آدمی آیا، اذا لم یعرف ما یعینہ، جب معلوم نہ ہو کوئی ایسی چیز جو اس کو کیا کر دے متعین. آپ نے رجلن نکرہ ذکر کیا، کیوں نکرہ ذکر کیا؟ کیونکہ کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جو اس کو کیا کر دے متعین کر دے. بھئی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اس کو متعین کر دے؟ مین کے ذریعے بیان ہے، یعنی کہ علم، یعنی عالم کا بھی آپ کو پتا نہیں جو اس کو کیا کر دے متعین. نام کا پتا ہوتا تو نام کے ساتھ ذکر کر دیتے، اس کو پتہ سننے والے کو پتا لگ جاتا، لیکن نام کا بھی پتا نہیں، اوصلتن یا صلے کا بھی پتا نہیں. آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، صلہ چاہیے. موصول کے ساتھ جب تک صلہ نہیں ملے گا اس کا معنی کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. بھائی تو یہ صلہ، بعض اوقات آپ کو ایک چیز کے صلے کا پتا ہوتا ہے، یعنی وہ صلہ وہ جملہ ہوتا ہے، وہ ایک جملے کا پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی وہ چیز متعین کی جا سکتی ہے. کس طرح؟ مثلا کل آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کر آپ سے ملا اور زید بھی وہیں پر تھا، اس نے بھی دیکھا کہ وہ آدمی آ کر آپ سے ملا ہے. سورت سمجھ میں آگے؟ آپ دیکھیے وہ آدمی گزشتہ کل آ کر آپ کو ملا، یہ تو زید کو پتا ہے یا نہیں پتا بھائی؟ یہ تو پتا ہے، یہ اس نے دیکھا. اگرچہ اس آدمی کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھا، کیا کہنے آیا تھا، اس کا نام کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اتنا تو پتا ہے کہ وہ کل آ کر آپ سے مسجد میں ملا تھا، یہ پتا ہے. تو اسی کو اٹھا کر صلہ بنا دیں اور اس سے پہلے موصول ذکر کر دیں تو وہ بھی پھر بھی سمجھ جائے گا. یہ جو جملہ جس کا اس کو، جس بات کا اس کو پتا ہے، اسی بات کو کس صورت میں آپ ذکر کر دیں؟ صلے کی صورت میں، اور موصول کے ساتھ معرفہ. اب آپ معرفہ ذکر کر سکتے ہیں. مثلا اب آپ کیا کہتے ہیں زید کو؟ اسی آدمی کے بارے میں، اسی آدمی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں زید سے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جا الذی رأیتہ فی المسجد، میرے پاس وہ آدمی آیا جسے آپ نے مسجد میں دیکھا تھا. جا الذی، یوں کہیں لقیت الذی رأیتہ فی المسجد، میری ملاقات ہوئی، میری پھر ملاقات ہوئی. الذی رأیتہ، جس کو آپ نے کہاں دیکھا تھا؟ مسجد. وہ سمجھ جائے گا یا نہیں؟ سمجھ جائے گا. وہ آدمی جس کے اس نے دیکھا تھا بھائی. تو دیکھیے، جب صلے کا پتہ تھا، اس کو ملنے کا پتہ تھا، تو آپ نے معرفہ ذکر کر دیا، لقیت یا جا. آگے کیا کہا؟ الذی، اس میں موصول، وہ جو کہ رأیتہ فی المسجد، جس کو آپ نے کہاں دیکھا تھا. تو یہ دیکھو رأیتہ فی المسجد، یہ صلہ، یہ جملے کا، اس صلے کا اس کو پتا تھا. تو جب صلے کا پتا ہو تو بھی موصول کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ معرفہ کی صورت میں ایک چیز کو ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک ایسا مقام ہے وہاں صلے کا بھی نہیں پتا، یعنی کسی اعتبار سے بھی کسی بات کا اس کے بارے میں پتا نہیں ہے، تو پھر لازمی بات ہے مار تاریخ کی کوئی اور صورت رہی، نام کا بھی نہیں پتا، صلے کا بھی نہیں پتا، کسی اور چیز کا بھی نہیں پتا، تو اب تعریف والی کوئی جہت ہے ہی نہیں، تعریف والی کوئی جانب ہے ہی نہیں. لانا ہی کس صورت میں پڑے گا؟ نکرہ کی صورت. یہ معنی ہے اذا لم یعرف ما یعینہ، جب معلوم نہ ہو کوئی ایسی چیز جو اس کو متعین کر دے. بھائی وہ کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جب من بیان ہے، من عالمین، من کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں، من عالم، یعنی کہ علم، نام وغیرہ، یعنی یہ بھی اس کو متعین کر سکتا ہے لیکن اس کا علم ہی نہیں ہے. او صلتین، یا یعنی کہ یا صلہ ہے، اس کا بھی علم نہیں، یہ معین کر سکتا ہے لیکن اس کا بھی علم نہیں. او نحوہما، یا ان جیسی کوئی چیز. وقد یؤتى بها لاغراض اخرى، اور کبھی کبھار نکرہ کو لایا جاتا ہے لاغراض اخرى، دوسری غرضوں کے لیے، دوسری غرضوں کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعض اوقات نکرہ تو اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک چیز کا اور چیزوں کا علم ہی نہیں، تعریف والی جہت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بعض مقامات پر جہت وغیرہ کا علم ہونے کے باوجود ایک چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ نکرہ لایا جاتا ہے. وہاں اور غرضیں ہوتی ہیں، اور مقاصد ہوتے ہیں. وہ کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ وہ آگے بیان کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں وقد یؤتى بها لاغراض اخرى، اور کبھی کبھار نکرہ کو لایا جاتا ہے لاغراض اخرى، دوسری غرضوں کے لیے. کالتکثیر والتقلیل، جیسے تکثیر اور تقلیل ہے، ایک چیز کی کثرت بتلانے کے لیے اس کے لیے بھی نکرہ لایا جاتا ہے، اور ایک چیز کی قلت بتلانے کے لیے اس کے لیے بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے؟ نکرہ لایا جاتا ہے. نحو، مثال کے طور پر، لفلان مال، یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم، اور مال یہ ہے مبتدا مؤخر. اے لفلان مال کثیر، فلاں کا بہت مال ہے، فلاں کے پاس بہت مال ہے. اب یہ آپ مال نکرہ لے کر آئے، اور مقصد کیا ہے؟ کثرت بیان کرنے کے لیے، تکثیر کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فلاں کے پاس بہت مال ہے، تو تو یہ جو نکرہ لایا گیا یہ تکثیر کے لیے ہے. تو اس میں پھر یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو تنوین آ رہی ہے وہ تکثیر کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ اگر اسی پر الف لام لے آتے تو پھر تنوین آتی؟ پھر تو تنوین نہ آتی. لفلان المال تو پھر تو تنوین نہیں آ سکتی تھی, لیکن لہذا اس کو نکرہ لائے تاکہ اس پر کیا آ جائے؟ تنوین. اور یہ تنوین کس لیے ہوتی ہے؟ بعض اوقات تکثیر بیان کرنے کے لیے اور بعض اوقات تخلیق, کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لیے. تو معلوم آخر میں تنوین آئی, اور یہ تنوین کس لیے ہے؟ کثرت بیان کرنے کے لیے. اور کہاں پر تنوین کثرت کے لیے آئے گی, کہاں پر تقلیل کے لیے آئے گی؟ یاد رکھیے موقع محل سے ہی پتہ چل جاتا ہے, اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ ہاں. تو لفلان معلوم, یہ معلوم نکرہ کیوں لے کر آیا بھائی کہنے والا؟ کثرت بیان کرنے کے لیے, یعنی فلاں کا بہت زیادہ مال ہے بھائی. بھائی دیکھیے اگر وہ معرفہ لاتا تو معرفہ تو جو معرفہ تو معلوم ہوتا ہے, معرفہ تو کیا ہوتا ہے؟ معلوم اور متعین ہوتا ہے. لیکن یہ نکرہ لے کر آیا اور نکرہ متعین نہیں ہوتا, تو گویا کہنے والا بھی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے بھائی, مجھے علم ہی نہیں. سورت نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ معرفہ لاتا, معرفہ تو کس پہ دلالت کرتا ہے؟ متعین ہے, یعنی اس وقت کروڑ ہے یا دو کروڑ ہے یا چار کروڑ ہے, متعین ہے. لیکن جب کہہ دیا معلوم مال ہے, کتنا ہے یہ بیان نہیں کیا, تو گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اتنا مال ہے کہ مجھے بھی اس کا پتا نہیں ہے بھائی. نقطہ سمجھ میں آیا؟ تو لفلان مال, فلاں کے بہت فلاں کے پاس بہت کثیر مال ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اور رضامندی من اللہ اللہ کی جانب سے, اکبر بہت سب سے بڑی چیز ہے. اے رضوان قلیل, رضوان قلیل من ال, تھوڑی سی رضامندی بھی اللہ کی طرف سے اکبر, یہ بہت بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. تو یہاں رضوان نکرہ لایا گیا بھائی, نکرہ لایا گیا. اور کیا مقصد کیا ہے؟ تقلیل بیان کرنا کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی رضامندی کسی کو مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اللہ کی رضا ہے بھائی, اللہ کی رضا, اللہ کی رضامندی کتنی بڑی چیز ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت بھی اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے. اللہ جس سے راضی ہوں گے اس کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. تو جنت خود رضا کا نتیجہ ہے. جنت خود کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا, اللہ کی رضامندی کا نتیجہ ہے. تو جس چیز کا نتیجہ جنت ہو وہ چیز خود کتنی عظیم ہوگی بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے کیا کہا, کیا آیا بھائی؟ ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضامندی بھی اکبر, بہت بڑی چیز ہے. خود بتلا رہے ہیں اے مال کثیر, پچھلے جملے میں کیا تھا؟ لفلان مال, اے مال کثیر. اور اگلے آیت میں کیا آیا؟ ورضوان آیا, ورضوان قلیل, ورضوان قلیل. تو مال کے اندر جو تنوین آئی وہ کثرت کے لیے ہے, اور رضوان کے اندر جو تنوین آئی وہ تقلیل کے لیے ہے بھائی. والتعظیم والتحقیر, اور کبھی کسی چیز کو, کسی لفظ کو نکرہ لایا جائے گا تعظیم کے لیے, والتحقیر, اور کبھی کس لیے؟ تحقیر کے لیے بھائی, تحقیر کے لیے. بھائی ایک ہے تکثیر اور تقلیل, اور ایک ہے تعظیم اور تحقیر بھائی, دونوں ایک چیز نہیں ہے بھائی, فرق ہے. تکثیر اور تقلیل یہ مقدار کے اعتبار سے ہوتی ہے. تکثیر اور تقلیل کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ مقدار کے اعتبار سے, کہ ایک چیز کثیر ہوگی مقدار زیادہ ہوگی یا قلیل ہوگی, یعنی اس کی مقدار تھوڑی ہوگی. اور تعظیم اور تحقیر کا تعلق رتبے کے اعتبار سے ہے. کوئی چیز عظیم ہے, عظمت اس کی بتلانا چاہتے ہیں, یعنی اس کے رتبے کے اعتبار سے بڑی اونچی ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں, یا تحقیر کا بتلانا چاہتے ہیں، معلوم ہو رتبے کے اعتبار سے بڑی نیچی ہے، ادنا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ تعظیم و تحقیری، اور تعظیم اور تحقیر کے لیے کبھی نکرہ لائیں گے. نحو مثال کے طور پر لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب. لہو حاجب، حاجب اس کے لیے مانع ہے، روکنے والا ہے، رکاوٹ ہے. حاجب کہتے ہیں رکاوٹ، رکاوٹ روکنے والا. اسی لیے دربان کو بھی حاجب کہتے ہیں، جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے حاجب، وہ رکاوٹ ہے، وہ کسی کو اندر جانے نہیں دے گا بھائی، مالک تک پہنچنے نہیں دے گا. اسی طرح یاد رکھیے بھائی، حاجب سیکرٹری کو بھی کہتے ہیں حاجب. سیکرٹری بھی اس کے بغیر مثلا گورنر یا حاکم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سیکرٹری جس کو وقت دے گا وہی جا کر اس سے مل سکتا ہے، سیکرٹری جسے وقت نہیں دے گا وہ جا کر نہیں مل سکتا. تو سیکرٹری، گورنر کا سیکرٹری بھی گورنر کی طرح ہوتا ہے بھائی، بادشاہ کا سیکرٹری بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ بادشاہ کی طرح. سارے اس سے ڈرتے ہیں، سارے اس کا احترام کرتے ہیں. تو اسی سے وہ ہے علامہ ابن حاجب بھائی، صاحب کافیہ، صاحب کافیہ. تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دربان کے بیٹے. نہیں بھائی، دربان کے بیٹے نہیں تھے. دربان کا بیٹا ہو تو وہ پھر اس نام سے مشہور نہیں ہوتا. کوئی آدمی، غریب آدمی کا بیٹا ہو تو کوئی اس طرح کبھی آپ نے سنا ہے؟ شہرت ہی ہو جائے چوکیدار کا بیٹا، چوکیدار کا بیٹا یا دربان کا بیٹا. ہاں بڑے آدمی کا بیٹا وہ مشہور ہو جاتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں بھائی وہ گورنر کا بیٹا جو ہے، وہ گورنر کا بیٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بڑے کی طرح عموماً نسبت سے مشہور ہوتا ہے. تو علامہ ابن حاجب یہ کس کے بیٹے تھے؟ سیکرٹری کے بیٹے تھے. سیکرٹری تھا جو گورنر کا بھائی، تو وہ بڑا آدمی تھا چونکہ، تو اسی نام سے مشہور ہو گئے کہ وہ سیکرٹری کے بیٹے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو حاجب، حاجب کا معنی ہے رکاوٹ بھائی، رکاوٹ. لہو حاجب، شاعر کسی کی مدہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے لیے حاجب ہے، رکاوٹ ہے. عن کل امر، ہر ایسی چیز سے. کل امر نکرہ آیا، اور اس کے بعد یشینہ فعل آیا. شان یشینہ کے معنی ہے بدنما بنانا، عیبدار کرنا. یہ شان یشینہ کا کیا معنی ہے؟ بدنما بنانا، عیبدار بنانا. تو کل امر نکرہ آیا، اور اس کے بعد یشینہ فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور موصوف صفت میں موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا. لہو حاجب، وہ جو میرا ممدوح ہے اس کے لیے رکاوٹ ہے، حاجب ہے. عن کل امر یشینہ، ہر ایسی چیز سے جو اس کو بدنما کرے، جو اس کو عیبدار کرے. میرا ممدوح جو ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ ہوتی ہے ہر ایسی چیز سے جو اس کو بدنما کرے، یعنی جو چیز اس میں عیب پیدا کرے، اس کو بدنما کرے، وہ چیز میرے ممدوح تک پہنچتی نہیں ہے. وہاں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے جو اس کو اس تک پہنچنے نہیں دیتی بھائی. تو عیبدار چیزیں، عیبدار صفات، عیبدار چیزیں، باتیں یہ میرے ممدوح تک نہیں پہنچ سکتی جس سے اس کی ذات میں عیب پیدا ہو اور وہ برا دکھائی دے کسی کو. وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے، عرف کہتے ہیں نیکی کو، نیکی. طالب العرف نیکی طلب کرنے والا، یعنی کوئی شخص آ کر جو اسے کچھ مانگتا ہے، کوئی مدد طلب کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے یا کوئی اور مدد طلب کرتا ہے، وہ ہے طالب العرف. تو کوئی طالب العرف اس کے پاس جب آتا ہے، کوئی اس کے پاس کوئی چیز مانگنے آتا ہے یا کسی کام کے لیے آتا ہے، تو وہاں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جو شخص جس وقت میرے ممدوح تک پہنچنا چاہے فوراً پہنچ سکتا ہے، کوئی وہاں دربان روکنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جا کر ملے اور جا کر بیان کرے اپنی تکلیف اور پریشانی، وہ کیا کرے گا؟ اس کی تکلیف اور پریشانی دور کر دیتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ معنی وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی نیکی طلب کرنے والے سے حاجبن، کوئی رکاوٹ. تو کوئی نیکی طلب کرنے والے کے لیے اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں جو عیبدار چیزیں ہیں، عیبدار اوصاف ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ چیزوں کو روک دیتی ہے. یعنی وہ چیز اس تک، کہنا یہ چاہتا ہے عیب والی چیز اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ اتنا اونچا آدمی ہے. اور کوئی نیکی کے لیے، کوئی سوال کرنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ، ادنا درجے کی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، ہر ایک اس تک پہنچ جاتا ہے. شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے مقام استشهاد ہے، یہ جو شروع میں آیا لہو حاجبن، یہ جو حاجب پہلا حاجب آیا، اور ایک شعر کے آخر میں جو حاجب آیا، پہلا جو حاجب ہے، اب آپ اس میں مجھے بتائیے بھئی، ایک آج شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو عیب بند پیدا کرنے والی ہے وہ میرے ممدوح تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہاں ایک حاجب ہوتا ہے، کوئی چیز روکنے والی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، وہ چیز جو روکنے والی ہوگی ممدوح تک کسی چیز کو پہنچنے نہ دے، وہ حاجب حقیر سا ہوگا، کوئی چھوٹا سا ہوگا، یا عظیم حاجب ہوگا؟ عظیم حاجب ہوگا. معلوم ہو پہلے حاجب ان کے اندر، اس کو نکرہ لایا گیا تعظیم کے لیے کہ میرا ممدوح تو ہے، اس کے پاس کوئی عیب والی چیز نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہاں ایک عظیم مانع ہوتا ہے، ایک وہ عظیم مانع اور حاجب ہوتا ہے جو میرے ممدوح تک عیب والی باتوں کو پہنچنے ہی نہیں دیتا. وہ بڑا صاف ستھرا انسان ہے، برے اخلاق اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے. سورت سمجھ؟ تو وہاں کیا ہوتا ہے، لہو حاجبن اے حاجبن عظیم، یہ حاجب جو نکرہ لایا گیا تعظیم کے لیے ہے. اور آخر میں جو حاجب آیا اور اس کے پاس کوئی نیکی کی طلب کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو یہاں کون سی رکاوٹ مراد ہے، بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی یا چھوٹی رکاوٹ نہیں ہوتی؟ جی کیا آپ کیا کہیں گے؟ ہاں چھوٹی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، ادنا درجے کی رکاوٹ بھی نہیں. تو یہ حاجب تحقیر کے لیے آیا. معنی سمجھ میں آ گیا. اب شعر کا ترجمہ یوں ہوگا، لہو حاجب عن کل امر یشینہ، میرا ممدوح جو ہے اس کے لیے ایک عظیم مانع ہوتا ہے ہر ایسی چیز سے جو اس کو بدنما بنائے. ولیس لہ عن طالب العرف حاجب، اور اس کے لیے نیکی طلب کرنے والے کے بارے میں کوئی چھوٹا سا حاجب بھی، کوئی چھوٹا سا مانع بھی نہیں ہوتا. معنی سمجھ میں آیا؟ تو پہلا حاجب ان، اس میں یہ نکرہ لایا گیا کس لیے؟ تعظیم کے لیے. اور دوسرے حاجب ان کو نکرہ لایا گیا تحقیر کے لیے. بھائی تو دونوں کی مثالیں آ گئیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو تکفیر اور تقلیل آئے، اور تعظیم اور تحقیر. تکفیر اور تقلیل کا تعلق کس سے ہے؟ مقدار سے ہے. ایک چیز کثیر ہوگی یعنی مقدار زیادہ ہوگی، یا ایک چیز قلیل ہوگی یعنی مقدار تھوڑی. اور تعظیم اور تحقیر کا تعلق بلندی مرتبہ اور عزت وغیرہ سے ہے. کوئی چیز عظیم ہے، معلوم ہوا بلند مرتبے والی ہے، بڑی عزت والی ہے. اور تحقیر، وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ کوئی چیز حقیر ہے، معلوم ہوا کم درجے کی ہے، ادنا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ والعموم بعد النفی نحو ما جاءنا من بشیر. والعموم بعد النفی، اور نکرہ کو کبھی لایا جاتا ہے اور غرضوں کے لیے، جیسے کہ عموم، وہ عموم بعد النفی کس کے بعد ہو؟ نفی کے بعد. بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، نکرہ اگر سیاق اس بات میں آئے وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، اور نکرہ اگر سیاق نفی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ضابطہ یاد رہے گا کیا؟ نکرہ اگر سیاق اس بات میں آئے تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ خصوص کا فائدہ دے گا. اور نکرہ اگر سیاق نفی میں آئے تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم. سیاق کلام کا چلاؤ، کلام کا چلاؤ بھائی. تو اگر یعنی مثبت کلام میں آئے جس میں نفی نہیں، مثبت کلام کے اندر اگر نکیرہ آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دے گا، اور منفی کلام کے اندر اگر نکیرہ آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم. بات سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہو گئی؟ نکیرہ اگر کہاں پر آئے، کلام مثبت میں آئے جس میں حرف نفی نہیں ہے، تو وہاں کس چیز کا فائدہ دے گا؟ خصوص کا فائدہ دے گا. اور اگر نکیرہ کلام منفی کے اندر آئے یعنی نفی کے بعد آئے، وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. دیکھیے بھائی، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی بشیرن، جاءنی بشیرن، بشیر خوشخبری دینے والا، جاءنی بشیرن، بشیر کا کیا معنی؟ خوشخبری دینے والا. میں نے جب آپ سے کہا جاءنی بشیرن، اس کا کیا معنی ہے؟ میرے پاس ایک خوشخبری دینے والا آیا، یہ ترجمہ ہوگا، یا میرے پاس سارے خوشخبری دینے والے آئے؟ یاد رکھیے یہاں نفی ہے یا اثبات ہے؟ اثبات ہے نا. جاءنی بشیر، تو نکیرہ خصوص کا فائدہ دے گا، یعنی میرے پاس ایک خوشخبری دینے والا آیا. مفرد کا لفظ ہے نا، مفرد سے ساری جنس تو مراد نہیں لیں گے، بلکہ کیا مراد لیں گے؟ ایک ایک فرد آیا میرے. جاءنی بشیر، مثلا میں کہتا جاءنی رجلن، کیا معنی؟ میرے پاس ایک آدمی آیا، واضح سے ترجمہ ہے. تو یہ خصوص ہے. کیا ہے؟ ساری دنیا کے رجل مراد ہیں یہاں پر؟ ساری دنیا کے انسان مراد نہیں، ساری دنیا کے انسان مراد نہیں. یہ یوں کہ اور واضح مثال، انسان بھائی، انسان یہ ایک آدمی پر بھی بولا جاتا ہے، اور تمام دنیا کے انسان مراد لیں تو بھی وہ سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں، ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی انسان، کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے پاس ایک انسان آیا، حالانکہ ساری دنیا کے انسانوں پر بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ گئے سارے مراد نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سیاق اثبات میں آیا نکرہ. سیاق جان انسان کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے پاس ایک انسان آیا. اور اسی پر ذرا نفی داخل کر دیں، ما جاءنی انسان. آپ یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ میرے پاس ایک انسان نہیں آیا، بلکہ پہلے خصوص کا فائدہ دے رہا تھا، اس بات میں تھا تو خصوص یعنی ایک فرد مراد تھا، اور اب نفی کے تحت آ گیا ما جاءنی انسان. انسان سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ما جاء، نفی آ رہی، اور نکرہ سیاق نفی کے اندر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم. تو یہاں عموم آ گیا، اب ترجمہ ہوگا میرے پاس کوئی انسان نہیں آیا. سب انسانوں کی نفی کر دی، اگر ایک بھی انسان آپ کے پاس آیا ہو تو آپ کا یہ کلام کہنا صحیح نہ بنے گا، ما جاءنی انسان. ہاں جب کوئی ایک بھی نہیں آیا، اب آپ کہہ سکتے ہیں ما جاءنی انسان. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا. جاءنی انسان ان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ میرے پاس ایک انسان آیا. یہ ایک انسان والا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مقام اس بات میں ہے، خصوص ہوگا. اور نکرہ اگر سیاق نفی میں آئے تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا. ما جاءنی انسان کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے پاس کوئی انسان نہیں آیا. اب دیکھیے تمام دنیا کے انسانوں کی نفی ہو گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس نہیں آیا. سورت سمجھ میں آئی ہے؟ تو نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا. تو یہی کبھی نکرہ کے لانے میں نقطہ ہوتا ہے کہ اس کو نفی کے بعد لایا جاتا ہے، مقصد کیا پیدا کرنا ہوتا ہے وہاں پر؟ عموم پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ معنی والعموم بعد النفی، اور کبھی جو ہے نفی کے بعد عموم کے لیے نکرہ لاتے ہیں. نحو مثال کے طور پر ما جاءنا من بشیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا. فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفِي تَعُمُّ، بس بے شک نکرہ جو ہے سیاق نفی کے اندر یعنی نفی والے کلام میں یعنی نفی کے تحت جو ہے تعم عام ہو جاتا ہے، نکرہ سیاق نفی میں عام ہو جاتا ہے. وَقَصْدِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نَوْعٍ كَذَلِكَ، بھئی یاد رکھیے کبھی کبھار نکرہ ذکر کیا جاتا ہے ایک فرد کا ارادہ کرنے کے لیے فرد معین، یا اسی طرح ایک معین نوع کا ارادہ کرنے کے لیے. کبھی کبھار نکرہ لایا جاتا ہے کس لیے؟ ایک فرد معین پر دلالت کے لیے، یا نکرہ لایا جاتا ہے ایک نوع پر، ایک قسم پر دلالت کرنے کے لیے. جیسے دیکھیے مثال سے بات واضح ہوگی، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر دابا کو من ماء، پانی سے. دابا کو، ہر دابا کو پانی سے. اب یہاں دیکھیے بھائی، کل دابتن، دیکھیں نکرہ آیا، نکرہ آیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ نکرہ، تو دابا بھی نکرہ، اور ما ان کا لفظ بھی کیا آیا یہاں پر؟ نکرہ آیا. اور نکرہ آئے تو کبھی اس کے ذریعے ایک فرد معین کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی معنی پھر کیا کریں گے، اللہ نے پیدا کیا ہر ایک فرد دابا کو. کس معنی میں لیا؟ فرد کے معنی میں. اللہ نے پیدا کیا ہر ایک دابا، وہ چیز، وہ جانور جو زمین پر چلنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ دابا. اللہ نے پیدا کیا ہر ایک جانور کو من ماء، ایک فرد ماء سے. اللہ نے پیدا کیا ایک فرد دابا کو ایک فرد ماء سے، یعنی فرد ماء سے مراد وہ نطفہ ہے، نطفہ ہے. یوں ترجمہ کر لیں، اللہ نے پیدا کیا ایک فرد دابا کو ایک نطفے سے. کس سے؟ ایک، یعنی ہر فرد دابا ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے. ہر فرد ہر جانور کس سے پیدا ہوا ہے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے. یہ جانور ایک نطفے سے پیدا، دوسرا جانور یہ بھی کس سے پیدا؟ ایک نطفے سے. یہ تیسرا جانور یہ بھی کس سے پیدا؟ ایک نطفے سے. یہ چوتھا یہ بھی کس سے پیدا؟ ایک. تو ہر ایک فرد دابا کس سے پیدا ہوا ہے؟ ایک فرد ماں سے، ایک فرد ماں سے، یعنی نطفے سے. معنی سمجھ میں آیا؟ یا اسی طرح نوع، نوع کا ارادہ کیا جاتا ہے. نوع یعنی ایک نوع مراد ہوتی ہے. جیسے دیکھیے اس نوع کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا، اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر ایک نوع دابا کو ایک نوع پانی سے. ہر ایک نوع دابا کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ ایک نوع پانی سے، یعنی ایک نوع نطفہ سے. یعنی ایک قسم، ایک قسم، ہر ایک قسم کے جانور کو اللہ نے ایک خاص، ہر ایک خاص قسم کا جو جانور ہے اللہ نے اس کو ایک خاص قسم کے نطفے سے پیدا فرمایا ہے. ہر ایک قسم کے جانور کو، جیسے جو بکری ہے، بکری، یہ بکری کی قسم کے نطفے سے پیدا ہے. گائے بیل کس قسم کے نطفے سے پیدا ہیں؟ گائے بیل کے نطفے سے پیدا ہیں. انسان کس کے نطفے سے پیدا ہے؟ انسان کے نطفے سے پیدا ہے. تو ہر قسم کا جو حیوان ہے وہ کس سے پیدا ہے؟ الگ ایک قسم کے نطفے سے. بھائی ہر ایک قسم کا حیوان ایک خاص قسم کے، ہر، تو ہر ایک خاص قسم کا دابا جو ہے وہ ایک خاص قسم کے نطفے سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ پہلی صورت میں کیا ترجمہ تھا؟ ایک فرد، ہر ایک فرد دابا کو اللہ نے ایک فرد نطفے سے پیدا فرمایا ہے. بھائی یعنی ہر جانور ایک نطفے سے پیدا ہے. اس صورت میں یہ مثلا یہ بکری ایک نطفے سے پیدا، یہ دوسری بکری یہ دوسری نطفے سے پیدا ہے، یہ تیسری بکری یہ کس سے پیدا؟ یہ تیسرے. تو اس میں ایک ایک فرد کا کی طرف اشارہ ہوا. اور اگر نوع کے لیے لیں تو ہر ایک نوع کو ایک خاص قسم کے نطفے سے پیدا فرمایا ہے. جیسے جیسے بکریاں جو ہیں وہ اپنی خاص قسم کے نطفے سے پیدا ہوتی ہیں، گائے بیل وغیرہ جو ہیں وہ اپنے خاص قسم کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے وَقَصْدِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ اَوْ نَوْعٍ كَذَلِكَ، اور ارادہ کرنے کے لیے ایک معین فرد کا، اَوْ نَوْعٍ كَذَلِكَ، كَذَلِكَ اسی طرح، اشارہ ہے معین کی طرف، کس کی طرح؟ جیسے وقصد فرد معین او نوع معین. بھائی کس کا ارادہ کرنے کے لیے؟ ایک فرد معین کا ارادہ کرنے کے لیے اور ایک معین نوع کا ارادہ کرنے کے لیے. لیکن معین دوسری دفعہ ذکر نہیں کیا، اس کے ساتھ کیا ذکر کر دیا؟ قضاء. اور نوع اسی طرح، کس طرح؟ جیسے فرد تھا معین، نوع بھی اسی طرح، یعنی معین مراد ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ نحو مثال کے طور پر واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک فرد دابا کو ایک فرد ماء سے، یعنی ایک فرد نطفہ سے. وہ اخفاء الامر، اور معاملے کو چھپانے کے لیے. بھائی بعض اوقات ایک لفظ کو معرفہ کے بجائے آپ نکرہ ذکر کرتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے، تاکہ سامع کو اس کا پتہ نہ چلے، سامع کو اس کا پتہ نہ چلے. مثلا دیکھیے، زید آپ کا ساتھی ہے اور اس نے آپ کو بتایا کہ عمر جو ہے، عمر وہ آج کل سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ زید نے. کس کے بارے میں بتایا؟ عمر کے بارے میں. اب اگلے دن آپ کی ملاقات عمر سے ہوئی، اب آپ اس کو زید کی یہ جو بات زید نے بتائی تھی اس کی بارے میں اس کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن زید کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے، کیونکہ اگر زید کا نام ذکر کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے عمر ناراض ہو بھائی، اور زید کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے. تو چنانچہ اب آپ عمر کو کیسے کہیں گے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ سنا ہے آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کیا کہا تھا؟ اب دیکھیے، یہ نہیں آپ نے اسے کہا کہ زید نے مجھے کہا ہے، بلکہ کیا کہا؟ ایک آدمی نے کہا. تو نکرہ آپ نے ذکر کیا. کیوں ذکر کیا نکرہ؟ کیونکہ آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. کس سے؟ عمر، سامع جو ہے جس سے بات کر رہے ہیں. مثال سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض اوقات نکرہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ بات کو دوسرے سے چھپانے کے لیے. یہ معنی ہے وہ اخفاء الامر، اور معاملے کو چھپانے کے لیے، بات کو چھپانے کے لیے. نحو مثال کے طور پر قال رجل انک انحرفت عن الصواب. انحرف ينحرف کے معنی ہٹ جانا، ایک طرف کو ہو جانا، یعنی ایک طرف مائل. انک انحرفت عن الصواب کہ آپ جو ہیں ہٹ گئے ہیں، عن الصواب سیدھے درست راستے سے. بھائی آپ کیا ہیں؟ درست راستے سے ہٹ گئے ہیں. اب تو یہ آپ نے کس سے کہا؟ مخاطب سے. پورا یہ کلام کہا قال رجل انک انحرفت عن الصواب، ایک شخص نے کہا ہے، اس نے مجھے بتلایا ہے. کیا بتلایا؟ کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں. تخفی اسمہ، آپ چھپاتے ہیں اس کے نام کو، اسی لیے آپ نے قال رجل کہا، قال زید نہیں کہا، آپ اس کے نام کو چھپاتے ہیں. حتی لا یلحقہ اذی، تاکہ اس کو نہ پہنچے تکلیف. بھائی تاکہ اس کو لاحق الحق کے معنی ملنا، تاکہ لا یلحقہ اذن، تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. ورنہ اگر آپ قال زید کہہ دیتے ہیں پھر تو آپ کو خطرہ ہے، یہ نہ ہو کہ یہ عمر کل کیا کرے زید کو کوئی تکلیف اور نقصان پہنچائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.